الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. وہ رب کریم ہم میں سے ہر ایک کو مادی اور روحانی نعمتوں سے نوازتے ہیں. بندوں کے اوپر حق ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں. اس نعمت میں دوام اور استحکام ہو جاتا ہے، نعمت میں ترقی ہوتی ہے. اللہ کی نعمت پر اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے نعمت کو کھو دیتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے والے اس نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیتے ہیں. دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، مادی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، سب کی سب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہیں، اسی کے فضل و احسان ہیں. او مالک کائنات، جس نے انسان پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ان کو قلم عطا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قلم وہ عظیم الشان چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے. مخلوقات میں سب سے پہلے جس مخلوق کی تخلیق ہوئی، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ قلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ اکتب، لکھو. قلم نے سوال کیا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے سارا کا سارا لکھ ڈالو. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور کائنات کے اندر واقع ہونے والے تمام کے تمام معاملات لوح محفوظ میں تقدیر کی شکل میں مکتوب کرا دیے. یہ قلم وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے علم اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو عطا فرمایا ہے. چشم تصور سے اگر ہم قلم کو بیچ سے ہٹا دیں تو ہمارے جو اکابرین، اسلاف، انبیاء اور بڑے بڑے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا، اگر بیچ میں قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو نہ آج ہمارے سامنے قرآن کریم لکھا ہوا ہوتا، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمیزی. یہ احادیث کا، فقہا کی فقہ کا، علماء کے علم کا ذخیرہ ہمارے سامنے ناپید ہوتا. دنیاوی علوم بھی اگر قلم درمیان میں نہ ہوتا تو سارے کے سارے علوم ناپید ہوتے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالی نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، بیان کا ملکہ عطا فرمایا، اور قلم کی نعمت عطا فرمائی کہ انسان علوم کو قلم کے ذریعے محفوظ کرتا ہے جو آنے والی نسلوں کو کام آتا ہے. علم یہ وہ روشنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی سے تعبیر فرمایا ہے. جس کسی کو علم دیا گیا گویا کہ وہ بینا ہے. نگاہ کی نعمت جس کسی کو ملی ہے تو وہ رات دن نشیب و فراز کے سفر کرتا ہے، ٹھوکر سے بچتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، تباہی سے بچتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ بینائی کی نعمت جس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے دن کی روشنی بھی اندھیروں میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ قدم قدم پر ٹھوکرے کھاتا ہے. علم کو اللہ تعالیٰ نے بینائی سے تعبیر فرمایا اور لا علمی کو اللہ تعالیٰ نے نابینپن سے تعبیر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلے وحی اللہ تعالیٰ نے القا فرمائی، وحی آئی، تو وہیں سے آغاز ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، اقرأ وربک الاکرم، اپنے معزز اور محترم مقدس بابرکت رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ آغاز کیجیے، پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، وہ ذات کے جس نے انسان کو گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا فرمایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کو سکھانے کے اندر علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تعالی نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے احسانات ہی احسانات ہیں، ہم اور آپ شب و روز اللہ تعالی کی نعمتوں کے اندر غوطہ زن ہیں۔ مجناتیس پر بھی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہوا، احسان عظیم ہوا کہ علم کے میدان میں اللہ تعالی نے ایک ادنا طالب علم بنایا، والدین ماجدین کی دعائیں میرے ساتھ رہیں، اساتذہ کی محنت اور شفقت میرے ساتھ رہی، اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس سینے کو اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چنا، این سعادت بزور بازو نیز، یہ چناؤ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی بوڑھے انسان کا سینہ بھی اللہ تعالی اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چن لیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اللہ تعالی اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چن لیا کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ بنوری ٹاؤن کے اس وقت محتمیم ہیں۔ جمعرات کے دن ختم بخاری شریف کی تقریب تھی، تو اس میں حضرت نے دوران درس یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس میں واقعہ بیان فرمایا کہ لاہور میں اقرا روضۃ الاطفال، جو ہمارے اکابرین کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے حفاظ ہر سال نکلتے ہیں، وہاں پروگرام منعقد تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر دامت برکاتہم العالیہ اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ فرمایا کہ اس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جو بچوں کے ماں باپ اور عزیز اور اقارب۔ اسٹیج کے اوپر تسلسل کے ساتھ حفاظ قرآن بچے پیش ہو رہے تھے، یا کے بعد دیگرے جن کو سندیں دی جا رہی تھیں، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، لائن سے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے انعام پا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے ایک ایسی بچی کی باری آئی جس کی عمر صرف 4 سال کی تھی، جس نے 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، کہ اس بچی کو گود میں اٹھا کر اس کے والد اسٹیج پر لائے، کہ 4 سال کی عمر جو بالکل کم ترین عمر ہے، اور 3 مہینے کا مختصر عرصہ، کہ اس 3 مہینے کے عرصے میں اللہ تعالی نے اپنا کلام اس کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ فرمایا کہ جس وقت وہ بچی اسٹیج پر آئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اس 4 سالہ بچی نے صرف 3 مہینے میں اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو فرمایا کہ پورے مجمع پر ایسا اثر ہوا کہ لوگ زاروں قطار رو رہے تھے کہ اللہ تیری شان ہے کہ تو اپنا کلام جس سینے میں محفوظ کرنا چاہے، تو نہ عمر کی قید ہے نہ مدت کی قید ہے، 4 سالہ بچی اور 3 مہینے میں پورا قرآن کریم اللہ تعالی نے اس کے سینے میں اتار دیا۔ پھر اس بچی کو انٹرنیشنل سطح کے جو مقابلے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، تو پھر وہاں بھی اس بچی کو شرکت کی سعادت ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، جس سینے کو چاہے اپنے کلام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ ہمارے وہاں محلے میں ایک سفید ریش بزرگ انسان ہیں، ساری زندگی وہ نوکری کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے وقت میں جب ریٹائر ہوئے فرصت ملی، بنوری ٹاؤن ہی میں ہمارے جو استاد محترم حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب، ان کی شاگردی اختیار کی، اور بڑھاپے کے اندر ریٹائر ہونے کے بعد کمزور دماغ تھکاوٹ والی عمر، اس عمر کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر کے حافظ قرآن بن گئے۔ ہماری جہاں 72 میں رہائش ہے، اسی گلی کے اندر ان کے بھی مکان ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سارے عالم اور عالمات ہیں، اور والد کے اندر جو کثر رہ گئی تھی کہ بچے بچیاں تو عالم فاضل بن گئے، اور والد کورے رہ گئے تھے، تو بڑھاپے کے اندر انہوں نے پورا قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ صبح ان کا معمول ہے، وہ نکلتے ہیں ٹہل لگانے کے لیے تو زبان پر قرآن کریم جاری ہوتا ہے، قرآن کریم تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اپنی چہل قدمی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو بھی قرآن کریم کی نعمت سے نوازا. ہمارے استادوں میں، استاد محترم کے پاس جو طلبہ حفظ کرتے جاتے ہیں، تو استاد محترم حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب آج بھی بنوری ٹاؤن کے اندر تمام کے تمام حفظ کے شعبوں میں سب سے قدیم استاد ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے ملکی اور غیر ملکی طلبہ حفاظ قرآن بنے. میرے بڑے بھائی بھی مفتی افضال الحق صاحب، مفتی انصار الحق، مفتی عمران الحق، میرے چھوٹے بھائی، سب کے سب ہم انہیں قاری صاحب کے شاگرد ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد سے بڑا ہی گہرا ان کا تعلق تھا، بہت گہری محبت رکھتے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں. تو حضرت کے ہاں جو بھی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو ایک ڈائری ہے، قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس میں پھر وہ اس کی تاریخ ختم قرآن، سن وغیرہ، اس کا نام ولدیت درج کرتے ہیں. پچھلے سال ہم تینوں چاروں بھائی گئے ہوئے تھے تو استاد جی سے فرمائش کر کے وہ ڈائری لی، تو اس میں دیکھا کہ اپنا اندراج. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے استاد محترم کے شاگردوں میں میرا 55 نمبر تھا کہ جس میں حفظ قرآن کے اندر میں استاد جی کا 55 نمبر کا شاگرد تھا کہ جس نے استاد کے ہاں قرآن کریم حفظ کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی جو ہمارا کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا مرحلہ مکمل ہوا، تو میرے جو اس سلسلے کے استاد ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، تو ان کا میں 40 شاگرد ہوں کہ جس نے ان کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی مکمل کیا. جس دن ہمارا وائیوا مکمل ہوا، فارغ ہو کر ان کے آفس میں آئے تو بڑی ٹھنڈی سانس بھری اور فرمانے لگے کہ آج میرے 40 شاگرد پورے ہو گئے. وہاں ان کے یہاں بڑا ایک بورڈ لگا ہوا، اس میں سارے پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، سب کے نام لکھے ہوئے، 30-35 تک تو لکھے ہوئے، آگے جو قریبی زمانے کے ان کے نام اس پر درج نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑے اصولی انسان ہیں، ہر چیز تحریر میں رکھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آج میرے 40 طالب علم ہیں جو میری زیر نگرانی، 40 آج یہ انٹرویو تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ ہی کا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نواز دیا کرتے ہیں، ورنہ بندہ تو کچھ بھی نہیں، نہ علم کے میدان میں نہ عمل کے میدان میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا رب توفیق کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے سے جب حضرت موسیٰ نے سوال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیے. اتنا آسان سا سوال کیا، حضرت موسیٰ خاموش، کہا کہ اللہ توفیق کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ توفیق کیا چیز ہے. فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے، خاموش. تیسرا کے پھر اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ اپنا نام تو بتائیں، تب جا کے پھر حضرت موسیٰ کی زبان پر نام آیا کہ موسیٰ. کہا کہ دو دفعہ کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا اللہ مجھے اپنا نام ہی یاد نہیں، آپ پوچھ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا نام کیا ہے، میں کیا جواب دوں. فرمایا یہی میری توفیق ہے کہ بندے کے بس میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں، القا فرماتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ بندے کی طرف سے کوئی بھی نقل و حرکت ہو. اپنا نام انسان جو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پہلے دو سوالوں میں جواب نہیں آ رہا، نام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بتا پا رہا. تیسرا کے زبان پہ نام آ گیا اور پھر کہا کہ دو دفعہ میں آپ نے پوچھا، میرے دل دماغ میں ہے ہی نہیں. توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. کبھی کبھی تو خوشی میں انسان بھول جاتا ہے، کبھی کبھی غم میں بھول جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا تھا، منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اس وقت جو پورا ایک طویل عرصہ کافی کشمکش میں گزرا، بہت بڑا امتحان گزرا، تو جب آیات مبارکہ نازل ہو گئیں صفائی کی اور اللہ تعالی نے گواہی پیش کر دی، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو، فرمایا کہ نہیں، میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس اللہ کا شکر ادا کیا تھا. اب کہنا چاہتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام، فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے دل دماغ سے حضرت یعقوب کا نام نکل گیا، تو کہا کہ میں یوسف کے باپ کے رب کا شکر ادا کروں گی. تو کبھی کبھی غم میں، کبھی کبھی خوشی میں بھول ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں من جانب اللہ ہوا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے سے کہلواتے ہیں، کرواتے ہیں. کوئی بھی انسان ایک ذرہ بھی، ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو.
حضرت علامہ زاہد الکوثری ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، بہت اونچے درجے کے امام، بہت پائے کے عالم تھے، کشتی کا سفر کر رہے تھے اور دوران سفر کشتی ٹوٹ گئی، جیسے تیسے کر کے تختے پہ لپٹ کے کنارے تک پہنچے، لیکن جان کی جو وہ خطرات تھے کہ جان بالکل ہتھیلی پر تھی اور موت اور زندگی کشمکش ہوتے ہوتے کنارے تک پہنچے، جان بچ گئی، لیکن دل دماغ پر ایسا شوق لگا کہ وہ سارے علوم اور فنون صفر ہو گئے، حالانکہ وقت کے پائے کے عالم تھے، لیکن اس جھٹکے پر اور اس حادثے پر، اس صدمے پر کہ کشتی جو ٹوٹی اور ڈوبتے ہوئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے کس کشمکش کے ساتھ جان بچا پائے، تو اس وقت بالکل صفایا ہو گیا، علم سارے سمٹ گئے، پھر اثر نو دوبارہ سے پھر وہی طالب علمانہ زندگی کو اپنایا، دوبارہ سے تمام علوم پڑھے، پھر اللہ تعالی نے وہی تازگی عطا فرمائی. انسان بالکل بے بس اور لاچار ہے، اللہ ہی کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آتا ہے، اسی کی مدد اور توفیق ہوتی ہے. ہمارا ایک شاگرد ہے، بڑا لائق فائق تھا، پوزیشن ہولڈر تھا، متقی پرہیزگار بھی تھا، صوفی اور پڑھائی کے اندر انتہائی درجے کا پڑھاکو، طلبہ کے اندر جو انہماک کے ساتھ عبادت انجام دیتا ہو تو استاد لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، اور رات دن محنت اور پڑھائی لکھائی، بالکل آخری مرحلے تک پہنچ گیا تھا. اگلے سال اس کو فارغ التحصیل ہونا تھا، نہ جانے کیا وجہ بنی واللہ عالم کہ بس وہ نفسیاتی دورہ پڑا، اور اس کے بعد اب وہ کافی حد تک نارمل حالت پر آ چکا، لیکن پچھلے جو اس نے اسباق پڑھے سارے صفر بٹا صفر ہو گئے، بالکل وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا چلتا میں نے کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل دماغ کو تازہ رکھتے ہیں. ہمارا ایک شاگرد تھا، وہ تو خیر اس کی تو بات سامنے آ گئی تھی، وہ بھی پوزیشن ناتا تھا، بسا اوقات علم کے گھمنڈ میں انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے، ابلیس بھی اسی لیے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے گھمنڈ کر لیا تھا، غرور میں آ گیا تھا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا، اسی طریقے سے عاشقی کا اس میں عین نہیں تھا، عالم بھی بہت بڑے درجے کا تھا، کہ اللہ تعالیٰ سے دلائل سے بات کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو پہچاندا بھی خوب تھا، کہ موقع پر بھی اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے ناراض ہیں، مجھے راندہ درگاہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا جاننے پہچاننے والا تھا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عاشقی والا عین نہیں تھا، کہ اگر محبت ہوتی عاشق وہ محبت کے اندر چوں چرا نہیں کرتا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عشق و محبت یہ وہ نعمت ہے کہ بندے کو اگر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت مل جائے تو اس کے لیے سارے راہ ہموار ہو جاتی ہے، ساری عبادات آسان ہو جاتی ہیں، اس وقت پھر یہ چوں اور چرا کے جو اشکالات ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، کہ روزوں کے حکم کیوں دیا گیا، نمازوں کا حکم کیوں دیا، فجر صبح صبح کیوں دی گئی، عشاء رات میں کیوں دی گئی، یہ دو کیوں، یہ تین کیوں، یہ چار کیوں، ایک کے اندر تلاوت زور سے کیوں، ایک میں آہستہ کیوں، یہ ایسا کیسا ویسا، فلانی نماز میں اذان ہے فلانی میں اذان نہیں، یہ چوں چرا والے جو اشکالات ہیں سارے مٹ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب عشق و محبت نصیب ہو جائے بندے کو اللہ تعالیٰ سے تو سر تسلیم خم کرتا ہے پھر وہ. اور پھر مثال دی کہ بڑے سے بڑا فلسفی ہو جو ہر چیز میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہو، اس کو اگر کسی سے عشق اور محبت ہو جائے، کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، تو محبت کے اندر انسان پھر اندھا ہوتا ہے. اس وقت اگر اس کی محبوبہ اس سے کہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہو لیکن شرط یہ کہ ننگے پاؤں آؤ گے، تو وہ پھر ننگے پیر چل کے جائے گا. اس وقت وہ محبت کے میدان میں یہ سوال نہیں کرے گا کہ ننگے پاؤں چل کے کیوں آؤں، محبت اس کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ننگے پاؤں چل کے جائے. اگر اس نے شرط لگائی کہ تم ننگے سر میرے پاس آؤ گے، تو پھر ننگے سر جائے گا، وہ چوں چرا کیے بغیر، سوال کیے بغیر نہیں پوچھے گا کہ میں ننگے سر کیوں آؤں، وہاں اس کا سارا علم، وہاں سارے سوالات، سارے دلائل وہ پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے کہ محبت کی بازی وہ یہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب محبت ہو جاتی ہے پھر محبوب کے حکم کے تعمیل میں چوں چرا نہیں ہوتی، تو وہاں تو پھر اس طرح تسلیم خم ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو محبت مل جائے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. چوں چرا کیے بغیر انسان ایسا تابع دار بن کے زندگی بسر کرتا ہے کہ پھر اس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے ماننے میں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھوکے ہو جاؤ تو رمضان کے پورا مہینہ شدید گرمی میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کر کے وہ لطف اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے گھر آ رہے ہو، لباس پوشاک اتار دو، سیدھا سادہ کپڑے پہنو، ننگے سر آؤ، ننگے سر جائے گا، خوشی خوشی جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس گھر کے چکر لگاؤ، بلا چوں چرا وہ چکر لگائے گا، یہاں سے وہاں سفر سے مروہ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگائے گا. اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر وہ چلتا رہے گا. اس وقت اس کے دل دماغ میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، شرط یہ کہ محبت ہو. میرے نام پر جانور کو ذبح کر دو، پھر قربانی کے موقع پر بلا چوں چرا اللہ کے نام پر، اللہ کی عبادت کی خاطر اس جانور کو قربان کرے گا. مال زیادہ ہو جائے میرے راہ میں نکالو، پھر وہ سوال نہیں کرے گا کیوں نکالوں، مال کو خرچ کرے گا، جان کی بازی لگائے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ تو مومنین سے سودا کر چکے ہیں کہ جان بھی دو، مال بھی دو اور جنت لو. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ سودا کر چکے ہیں، خرید چکے ہیں مومنین سے، انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو بھی ان کے مال کو بھی، اس بات کے بدلے میں بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جان کا بدلہ، تمہارے مال کا بدلہ جنت کی شکل میں تمہیں دیا جائے گا. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب موقع آتا ہے وہ جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، وہ یقتلون، جام شہادت بھی پی جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو جان مال کی بازی لگائے گا جنت پائے گا. یہ ایسا وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ومن اوفا بعهده من الله، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تو بس وہ سمجھ لے کہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، اس سودے پر خوشی مناؤ، خوشخبری پاؤ کہ جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. وذلك هو الفوز العظيم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس نے اس سودے کو نبھا دیا کہ جان کا جان لگانے کا موقع آیا جان لگائی، مال لگانے کا موقع آیا مال لگایا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بلا چوں چرا سر تسلیم خم کرنے والا کامیاب اور کامران ہے، جنت اس کی منتظر ہے. بندہ جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت، جو مقام رضا ہے، کائنات کی سب سے عظیم نعمت، اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو بدلے میں عطا فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ محبت اگر نصیب ہو جائے تو بندہ ہر عبادت بلا چوں چرا، مال ہو، جان ہو، زبانی کوئی کام ہو، ہر کام بڑے محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی لذت اور چاشنی کے ساتھ انجام دیتا ہے. جس طرح اس فلسفی کا فلسفہ پیچھے رہ جاتا ہے اپنی محبوبہ کی ہر فرمائش کے سامنے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اللہ تعالی نے بھی دنیا میں اپنے بندوں کے لیے مصائب اور مشکلات رکھ دی، آزمائشیں رکھ دی. ان مصائب سے گزرو گے، ان مشکلات کو پار کرو گے، جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کو حکم دیا جو جنت تیار کی، جاؤ جنت کا نظارہ کر کے آؤ. جنت دیکھ کر آئے تو اس قدر حسین و جمیل کہ دیکھ کر عش عش کرنے لگے. آ کر کہا گیا کہ رب، لگتا یہ کہ آپ کا ایک بندہ بھی اس میں داخل ہوا بغیر نہیں رہے گا. جہنم جب تیار ہوئی، فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ، معائنہ کرو. معائنہ کر کے آئے، کہا کہ یار اب اتنی خطرناک، اتنی ہولناک، اس کے تذکرے جو بھی سنے گا ایک بندہ بھی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب دوبارہ جا کر معائنہ کریں. جنت کے معائنے کے لیے جب گئے تو دیکھا تو جنت کو تمام کے تمام چاروں طرف کے حصوں سے، اطراف سے، اس کو اللہ تعالی نے مصائب سے، تکالیف سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، مجاہدوں سے گھیر لیا. کہ مشکلات، مصائب، آزمائش، امتحانات، مجاہدات، مختلف قسم کی تکالیف، اس کو عبور کر کے پھر جنت تک پہنچنے کا راستہ. اور جب جہنم کے معائنے کے لیے گئے، وہاں خواہشات، لذات، شہوات، مزے ہی مزے ہر طرح کی، جب واپس آئے تو تبصرہ کیا کہ یا رب، لگتا یہ ہے کہ اب تو جنت میں کوئی مشکل سے ہی جا پائے گا، لگتا یہ ہے کہ سارے جہنم ہی میں گر جائیں گے. تو جنت بھی سجی بنی تیار ہے، دوزخ بھی اپنی ہولناک خوفناک شکل کے ساتھ تیار ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے مصائب اور مجاہدوں کے ساتھ گھیر دیا کہ مومن مشکلات سے گزرتا ہے، مصائب سے گزرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، دنیا کے اندر صبر سے کام لیتا ہے، آخرکار جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور فاسق فاجر گناہگار وہ لذتوں میں پڑ جاتا ہے، خواہشات میں، شہوات میں پڑ جاتا ہے، وہ دنیا کے مزے اڑاتے 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 جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سودا کر لیا ہے جان مال کا کہ اس کے بدلے میں جنت تمہاری ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہی تو وہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو۔ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم تھم گئے۔ ایک صحابی نے نصیحت چاہی تھی، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیں، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر مضبوط استقامت کا پہاڑ بن جاؤ۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو بس ڈٹ جاؤ، اب سخت سے سخت حالات آئیں ٹس سے مس نہ ہونا۔ مضبوط پہاڑ جس طرح اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، قل آمنت باللہ ثم استقم، میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ تھم جاؤ۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا، وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ استقامت سے جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہا کرتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہارے پر کوئی غم کوئی خوف نہیں، اور وابشروا بالجنہ، اس جنت کی تمہارے لیے خوشخبری ہے، التی کنتم توعدون، جس کے تم سے وعدے کیے گئے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہم نے رکھی ہے جس کے تمہارے دل چاہیں گے، اور جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، تمہاری خواہشات کی تکمیل کے سارے سامان ہم نے جنت کے اندر رکھ دیے، اور وانتم فیہا خالدون، دنیا میں تو ہر نعمت کے ختم ہونے کا ڈر اور اندیشہ رہتا ہے، فرمایا کہ جنت کی تو ہر نعمت ہم نے دائمی رکھی ہے، وہاں انتم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں لگے رہو گے، اور دنیا کی ہر نعمت اس کی ایک انتہا ہو جاتی ہے، اس انتہا تک پہنچ کر انسان کا اس نعمت سے دل بھر جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس گاڑی نہ ہو تو گاڑی کی طلب تک اس کی ایک جستجو ہوتی ہے، گاڑی مل گئی تو گاڑی ملنے کے بعد اس کی اس چاہت کی انتہا ہو گئی، گھر اس کا اپنا نہیں تھا، گھر ملنے تک اس کی ایک تڑپ اور طلب تھی، وہ مل گیا تو اس کی چاہت کی انتہا ہو گئی، گھر ہے گاڑی ہے وہ ایک ہی حالت پر اس کو دیکھ دیکھ کے انسان تھک جاتا ہے۔ جنت کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر نعمت کے اندر اللہ تعالی نے عروج رکھا ہے کہ جنت ہی ایک نعمت کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے نظر ادھر ہٹا کے ادھر جب دوبارہ دیکھے گا تو وہ لاکھوں کروڑوں درجے ترقی کر چکی ہوگی، کہ ہر لمحے جنت کی ہر نعمت کے اندر ایک عروج ہے، ایک ترقی ہے، ایک تبدیلی ہے، کہ وہاں کسی بھی نعمت سے دل نہیں بھرے گا، ہر نعمت میں عروج، ہر نعمت میں ترقی، اور جنتی ہر لمحے ہر آن ہر نعمت کے اندر ایک نیا ذائقہ نئی حلاوت محسوس کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ جنت اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ شروع بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، لیکن جنت کو مصائب سے امتحانات سے ڈھانپا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر مشکلات سے انسان گزرتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر سادہ زندگی گزار کر گئے، فاقہ کشیز علی زندگی گزار کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو آپ جس کیفیت میں تھے تو زار و قطار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسرا والے، روم اور فارس والے جو غیر مسلم ہیں، اللہ کے دشمن اور باغی ہیں، وہ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے ہیں، اور جو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہیں، ان کی حالت یہ کہ ان کے پاس لیٹنے تک کی چادر بھی ڈھنگ کی نہیں، لباس پوشاک بھی پورا نہیں کہ بدن مبارک پر چٹائی کے نشان گڑ جاتے ہیں، اور دو وقت کبھی کھانا کھانے کو میسر نہیں۔ فرمایا کہ عمر فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نمتعہم قلیلا، ہم ان کو دنیا ہی میں تھوڑا سا نفع دے کر ثم نضطرہم الی عذاب، پھر آخرت میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ عمر، سب کچھ جو ان کو ملنا ہے غیر مسلمین کو، وہ دنیا ہی میں مل کر ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے لیے فرمایا سب کچھ آخرت میں ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، کھجور کے باغ کے نیچے پہنچے تو باغ سے جو کھجور کے درخت تھے اس کے اندر سے گری ہوئی کچھ کھجوریں زمین پر پڑی تھیں، کہ جن کا کھانا جائز بھی ہے حلال بھی ہے، کہ جو توڑی نہ گئی ہوں خود بخود گر جائیں تو ان کا کھانا حلال۔ آپ نے چند کھجوریں اٹھائیں اور صاف کر کے کھانے کی تیاری فرمانے لگے تو فرمایا کہ عبداللہ، لو کھجور کھاؤ، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھجوریں چنو، تم بھی کھا لو۔ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے بھوک نہیں۔ آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا کہ آج مجھ پر چوتھی صبح طلوع ہوئی ہے کہ آج تک، اس چوتھے دن تک میرے پیٹ میں ایک لقمہ تک نہیں گیا۔ ایسے فاقے برداشت کیے، ایسی مشکلات جھیلی، ایسی تکالیف اور آزمائش سے گزرے۔ آقا کا جب یہ حال ہے تو غلاموں کو کیا کہنا۔ موقع پر جب صحابہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر کو لگا لیا تاکہ پیٹ ذرا سکڑ جائے تو بھوک کی شدت میں کمی آ جائے، تو آپ نے بھی اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا تو آپ کے تو دو دو پتھر لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کو جتنی بھوک کی شدت تھی اسے ڈبل بھوک کی شدت آپ کو تھی، اس لیے کہ آپ کا فاقہ زیادہ لمبا تھا، آپ کے مبارک پیٹ پر تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ تم نے تو ایک سے ہی کام چلا لیا، میرے تو ایک سے بھی نہیں چلا، بھوک اتنی شدید تھی کہ دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایسے سخت حالات سے گزر کر آخرت کی منزلوں کو طے کرنے والے یقیناً اللہ تعالی نے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قافلے کے ایک نمائندہ ہیں، ایک کارندے ہیں، ادنا سے غلام ہیں اور ایک ادنا سے امتی ہیں۔ ہمیں بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے جنت کے راستہ عبور کرنا ہے۔ مومن مسلمان دنیا میں تو تکلیفیں جھیل لیتا ہے، لیکن ان تکالیف کو جھیلنے کے بدلے میں اللہ تعالی نے اس کے لیے عظیم الشان نعمتیں ہی نعمتیں رکھی۔ دو افراد تھے، دونوں کی موت کا آخری وقت تھا، ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا۔ فرشتوں کو بھی تعجب ہوا اس واقعے کے اوپر۔ مومن مسلمان تھا، مرتے مرتے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ زیتون کا تیل جو گھر میں رکھا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ زیتون کے تیل سے روٹی کھاؤں۔ آخری آخری لمحات چل رہے تھے، زندگی اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اس کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے تیل گرا دیا، وہ بیچارہ، آخری خواہش اس کی پوری نہ ہوئی اور زیتون کے تیل سے روٹی کھائے بغیر دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک کافر تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا، دل میں چاہت آئی کہ مچھلی مل جائے، مچھلی کھا لوں۔ اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کے سہن میں مچھلی گرا دو۔ تازہ تازہ مچھلی آئی، اس کو بھون کر کھائی اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ فرشتے کو بڑا تعجب ہوا کہ یار، مومن جو آپ کا دوست تھا، اس کی چاہت یہ تھی کہ جاتے جاتے زیتون کے تیل سے روٹی کھائے تو آپ نے اس کو تیل گروا دیا، اور کافر کے لیے جس کی چاہت تھی کہ مچھلی کھائے تو آپ نے مچھلی وہاں پہنچوا دی۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ میرا معاملہ محبت والا اور انصاف والا تھا، کہ بندہ مومن ساری زندگی محنت اور مشقت کرتا رہا، مجاہدے برداشت کرتا رہا، اور جو گناہ ہو جاتے تھے اس پر معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ تو آنے کے ساتھ جیسے اس کا وقت قریب آ رہا تھا تو یہ اپنے گناہوں سے پاک ہو چکا تھا، صرف ایک گناہ اس کا رہ گیا تھا جس کی طرف اس کی توجہ نہ تھی۔ تو یہ میرے پاس آ رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس ایک گناہ کے ساتھ میرے پاس آئے، تو میں نے اس کو ایک تکلیف دی، جس تکلیف پر اس نے صبر کیا اس صبر کے بدلے وہ گناہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ کہ وہ تیل ضائع ہوا، اس کو صدمہ ہوا کہ میری چیز ضائع ہو گئی، لیکن اس پسند صبر کیا، اس صبر کے بدلے اللہ تعالی نے وہ جو گناہ اس کا ایک رہ گیا تھا، ایک بدی رہ گئی تھی، اس بدی کو مٹا دیا۔ اور فرمایا کہ وہ جو کافر ہے، اس نے جو بھی نیک کام دنیا میں کیے تھے ان سب کا بدلہ میں دنیا میں ہی اس کو دیتا رہا، اس کی ایک نیکی کا بدلہ باقی رہ گیا تھا۔ اور موت کا وقت قریب تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک نیکی کا حساب بھی میرے پاس لائے کہ جس کا بدلہ میں اس کو آخرت میں دوں۔ تو میں نے اس کی آخری خواہش پوری کر کے اس کے دنیا میں کیے ہوئے اس نیک کام کا بدلہ بھی دنیا ہی میں نمٹا دیا، آخرت میں یہ میرا محبوب بندہ نیکیاں ہی نیکیاں لے کر آئے گا اور میرا دشمن وہ گناہ ہی گناہ لے کر آئے گا۔ تو مومن مسلمان تو بھلے ہی بھلے میں ہے، فائدے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ دنیا میں اس کو تکالیف بھی پہنچتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ٹھوکر بھی لگ جائے، تکلیف ذرا سی ہو یا بڑی ہو، اس پر صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. چراغ جل رہا تھا در دولت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہوتے ہوتے وہ بجھ گیا. آپ نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے تو مصیبت کے موقع پر اتاری ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں ان کو مت کہو اموات، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے. ولنبلونکم بشیئ من الخوف، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں خوف کے ذریعے. کچھ نہ کچھ خوف آ گیا، کسی بھی انداز کا، کسی بھی عنوان کا خوف آیا تو یہ بندے کی ایک آزمائش ہے. والجوع، بھوک کے ذریعے اس کو آزماتے ہیں. ونقص من الاموال، مال کا نقصان ہو گیا، چھن گیا، جل گیا، لٹ گیا، چوری ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی، کچھ بھی ہو گیا. ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، جان چلی گئی، انتقال ہو گیا، کبھی باپ کا، کبھی ماں کا، کبھی بیوی کا، کبھی شوہر کا، کبھی بیٹے کا، کبھی بھائی کا، کبھی عزیز کا، قریب کا، گھرانے میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. والثمرات، کبھی پھل، کھیتی باڑی، کاروبار، اس میں نقصان ہو گیا، جو انسان کا کسب معاش ہے اس میں نقصان ہو گیا. تو یہ سارے نقصانات موٹے موٹے اللہ تعالی نے گنوائے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ مختلف قسم کے نقصانات آتے ہیں، لیکن ان نقصانات کے آنے کے وقت میں جو صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے، وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ صبر کرنے والے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، کہاں کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ کی خاص اور عام رحمتوں کا نزول ہے. اولئک ہم المہتدون، یہی کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصیبت کے وقت میں، بھلے وہ مصیبت خوف کی شکل میں ہو، بھلے وہ بھوک اور پیاس کی شکل میں ہو، غربت و افلاس کی شکل میں ہو، یا بھلے وہ جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، یا دیگر اور نقصانات ہو جائیں، ان تمام شکلوں کے اندر صبر کے دامن کو تھامنے والا، اس کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے، کہ ان کے ہاں ابھی صبر سے کام لے لیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب ان صبر کرنے والوں کو ہم آخرت میں بدلہ دینے پر آئیں گے تو وہاں حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے ان کو نوازیں گے. ہر نیکی کا بدلہ تول کے ساتھ ہوگا، اگرچہ وہاں ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10, 70, 700 اور ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص اور محبت اور اس کے انداز اور ادا کی بنا پر بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن حساب ہوگا کہ اس ایک نیکی کا اس کو 70 دے دیا جائے، اس نیکی کا اس کو 700 دے دیا جائے، اس کا 70,000 دے دیا جائے، 70,00,000 دے دیا جائے. لیکن جب صبر کرنے والوں کو بدلہ دینے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہاں پہ ناپ تول کے بغیر حساب کے پھر ہم اپنے صبر کرنے والے بندوں کو نوازیں گے. یہی وہ محبوب بندے ہیں کہ جن پر اللہ کی خاص اور عام رحمتوں کا نزول ہے. اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ بندے ہیں. زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، ہر طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ انسان نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی بٹوا، کوئی قلم، کوئی چابی، کوئی چیز نکالنے کے لیے، اس جیب میں نہیں پایا، ایک لمحے کے لیے انسان کے دماغ میں جھٹکا لگا کہ شاید میری چیز چوری ہو گئی، گر گئی، گم ہو گئی، ضائع ہو گئی. دوسرے ہی لمحے جب دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چیز مل گئی. لیکن اس ایک لمحے کی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے جو اس کو چوٹ لگی کہ شاید میرا موبائل گر گیا، شاید میرا بٹوا گر گیا، شاید میرا قلم گر گیا، میری چابی گم ہو گئی، اس چھوٹی سی تکلیف پر کہ جو دوسری جیب میں موجود ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتے. تو بندہ مومن زندگی میں نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے. فرمایا کہ مومن تو دونوں حالوں میں نفع میں ہے، خوشی مل جائے، شکر ادا کرتا ہے تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں. غم آ جائے صبر سے کام لیتے ہیں تب بھی ہمارے کے نہیں آ رہے ہیں کہ کل اس کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. مومن مسلمان تو اللہ کا لاڈلا بندہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. متقی لوگ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے دوست صرف وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. متقی کا لفظ ہمارے عام معاشرے کے اندر اتنا اس کا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ متقی کوئی ہوگا تو بہت لمبا جبہ قبا ہوگا, صاحب امامہ ہوگا, صاحب عصا ہوگا, موٹی تسبیح اس کے پاس ہوگی, 24 گھنٹے مسلح ہوگا, اللہ کی ضربیں ہوں گی. اور عجیب ایک نقشہ ہوتا ہے کہ متقی پرہیزگار کوئی بہت اونچے درجے کا جنید بغدادی ہوگا, ولی کامل ہوگا, علامہ راضی ہوں گے, اور بہت بڑے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے. ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ متقی پرہیزگار, ارے وہ تو پرہیزگار ہیں ہم تو گناہ گار ہیں, وہ تو دیندار ہیں ہم تو دنیا دار ہیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دوستی ایسی قائم فرمائی, اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر صاحب ایمان سے دوستی کا اعلان فرما دیا, اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کو گمراہیوں سے اندھیروں سے نکالتا ہے, روشنیوں میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ ان کو نور سے نکال کر, روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار. یہ کافروں کے معاملات, شیطان کے دوست, یہ جہنم کے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون. ہمیشہ اس میں رہیں گے. جبکہ جو اللہ کے دوست ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اہل ایمان میرے دوست, میں ان کا دوست. تو فرمایا کہ میرے دوستوں کے لیے کتاب اتار رہا ہوں, یہ قرآن کریم, یہ میری خاص کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. یہ جو عظیم الشان کتاب ہے جس میں لا ریب فی, ذرہ برابر شک شبہ نہیں, ہدن للمتقین. یہ ہدایت ہے خاص متقیوں کے لیے. اب متقی اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو لگتا یہ کہ خاص طبقہ ہوگا, محدود طبقہ ہوگا, جس طرح علماء, صلحاء, اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے محدود ہوتے ہیں. سارا معاشرہ عالم دین نہیں ہوتا, سارا معاشرہ اولیاء اللہ کا اس انداز میں نہیں ہوتا کہ وقت کے جنید بغدادی ہوں, لیکن اہل ایمان کی سطح پر تو سارے ہی اللہ کے دوست. قیامت کے دن بھی عجیب منظر ہوگا. اللہ اپنے لاڈلے بندوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذن ان کی بھی فضائل بیان فرمائے. فرمایا کہ اے اللہ, اماموں کی مدد فرمانا, ان کی تائید فرمانا, اور ان کی صحیح رہنمائی فرمانا. آپ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہی امام میرے نائب بنیں گے, ممبر و محراب سے میرے ہی پیغام آگے بندوں تک پہنچائیں گے. تو آپ دعا دے گئے کہ یا اللہ, ائمہ کی تائید فرمانا اور ان کو سیدھے راستے پر چلانا. مؤذنوں کے بارے میں فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے, جہاں جہاں تک اس کی آواز گونجتی ہے, وہاں وہاں تک کی قیامت کے دن ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی کہ صبح و شام 5 وقت یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا, نماز کے پیغام دیتا تھا, کامیابی کی طرف بلاتا تھا, اللہ کی کبریائی اور توحید کے نعرے بلند کرتا تھا. فرمایا کہ مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں چھوئے گی. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر جب لگا ہوگا تو حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے, اين الفقهاء. علماء کدھر ہیں, کہاں ہیں؟ تو اول سے لے کر آخر تک ساری انسانیت کے اندر جتنے بھی علماء گزرے سارے چن کر الگ کر دیے جائیں گے, ممتاز کر کے الگ کر دیے جائیں گے, نمایاں کر کے الگ لائے جائیں گے. کل جو ہمارا کراچی یونیورسٹی میں کانوکیشن تھا, تو وہاں ان کا جو انداز دیکھا, تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے, زاویہ نظر جو ہو. جب داخلے کا وقت ہوتا ہے تو چاروں طرف سے وہ جو انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی, پنڈال تیار کیا ہوا تھا, عظیم الشان تیاری ہے, شان بان کے ساتھ لائٹیں ہیں اور اسپیکر کا نظام ہے, اسٹیج ہے بڑے خوبصورت انداز میں, قالین بچھے ہوئے ہیں, سیٹیں لگی ہوئی. داخلے کے وقت ہر ایک کے پاس, ہر ایک کے اپنا اپنا پاس اس کے ساتھ موجود ہے, کارڈ دکھاؤ داخل ہو جاؤ, کارڈ دکھاؤ داخل ہو جاؤ. جس کے پاس اپنا کارڈ نہیں ہے, پاس نہیں ہے, تو سائڈ میں ہو جاؤ. جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا، فرشتے ایمان کا پاس دیکھتے ہوں گے، جانے دیں گے، پاس دکھاؤ جنت میں جاؤ. وہاں پر بھی یہ منظر دیکھ کر عجیب و غریب لگ رہا تھا، اسی میں وہ منظر بھی سامنے آیا آخرت کا کہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عمران الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم العالیہ، کہ جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہی میں الحمدللہ اس درجے تک پہنچا ہوں کہ ان کی محنتیں اور کاوشیں اور ان کے اخلاص اور محبت اور حوصلہ افزائی وہ مجھے حوصلے دیتے رہے، بڑھاتے رہے اور میری مدد کرتے رہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے پی ایچ ڈی مکمل کرا دیا. وہ جب آئے تو ماشاءاللہ ہماری پوری فیملی گئی ہوئی تھی، بھائی بھی تھے، بھابیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بہنوئی بھی تھے، الحمدللہ ہمارے بچے اہلیہ وغیرہ سب تھے. تو آخرت کا وہ منظر یاد آیا کہ جب بھائی اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تو اب نہ کارڈ چاہیے نہ گنتی چاہیے، آئیے سر، آئیے سر، سر وہ سارے ماشاءاللہ جب گارڈ وارڈ کھڑے تھے پرانے جاننے والے، سلام کرتے ہوئے کارڈ دیکھے بغیر اندر داخلہ. تعلق ہے، جان پہچان ہے، ایک سامنے والے انسان کی اہمیت ہے، تو ساتھ میں پھر یہ نہیں پوچھ رہے کتنے افراد ہیں اور کتنے کارڈ ہیں، کون جائے گا کون نہیں جائے گا. ہمارے چھوٹے بچے بھی گئے ہوئے تھے سیدھے سیدھے، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ایسے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمیوں کی لائن میں جس جس کی طرف تم اشارہ کرو گے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتے جاؤ. حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں 10 افراد کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ 10 افراد کے بارے میں فرمائیں گے جاؤ چھانٹ لو 10 افراد اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤ. علماء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء اور صدیقین، بڑے بڑے حضرات، ان کو اپنے اپنے کوٹے ملیں گے. تو وہ چیز نظر آئی. اور پھر جب اندر سارا وہ معاملہ تیار ہو گیا تو اس تیاری کے مرحلے کے بعد اساتذہ اکرام کا پورا گروپ اسپنڈال کے باہر اور سارے اعلان ہو رہے ہیں، تیاری مکمل ہو رہی ہے کہ اساتذہ اکرام پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں. دو طرف سارے طلبہ طالبات بیٹھے ہوئے ہیں، آگے ان کے سارے مہمان بیٹھے ہیں ترتیب وار. اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اساتذہ کا قافلہ پنڈال میں داخل ہو گیا، تو دو لائن بنائے ہوئے صف بستہ لائن سے ہرے ہرے چوغے پہنے ہوئے یا کے بعد دیگرے سارے بیچ سے چلتے چلے جا رہے ہیں، دونوں طرف سارے کھڑے ہو کے استقبال کر کے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز سے استقبال کر رہا ہے. تو عجیب و غریب منظر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ آخرت میں ہم جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے. فرمایا کہ دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور جنت میں داخلہ ہماری امت کا سب سے پہلے ہوگا. اور انداز بتایا کہ ساری امتوں کو دو رخ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امت محمدیہ آپ کے پیچھے پیچھے جلوس بنا کر چلے گی اور دونوں طرف ساری سابقہ امتیں کھڑی ہوں گی اور ان کے بیچ سے یہ امت محمدیہ اعزاز کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگی. سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی، پھر باری 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 دوسری امتوں کے نمبر آئیں گے. تو وہ موقع دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. ایک طرف تو ان حضرات کی محنتیں اور قربانیاں کہ وہ اساتذہ جو جوانی سے آ کر وہاں لگ گئے اور بوڑھے ہو گئے، سارے اساتذہ جب نمٹ گئے تو ایک بوڑھے ہستی کمزور لاغر سے ویل چیئر پہ ان کو لایا جا رہا تھا، بالکل کمزور سے بیچارے کبھی ادھر کھڑا رہے تھے، ویل چیئر پہ بٹھا کر لایا گیا. بعد میں ہمارے برادر محترم نے بتایا کہ یہ بھی یہاں کے سابق استاد ہیں، شرکت کے لیے وہ بھی تشریف لائے. استادوں کی محنت شاگردوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور استاد وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اپنی محنتیں، اپنی انتھک کوششوں سے اپنے شاگردوں کو وہ عروج بخشتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں نکل جاتا ہے. اور وہ منظر بالکل بالکل اس پر فٹ آتا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. وہ ادارے جو کہ تو قائم رہتے ہیں، اساتذہ بھی جو کہ تو وہاں رہتے ہیں، کوئی آخرت کے سفر پر نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ سال ہر سال مدارس ہوں یا اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں ہوں، اپنی ساری زندگیاں کھپا دیا کرتے ہیں محنتیں کر کر کے. اور پھر انہی کی محنتوں کے ثمرات کے اندر ایک نئی نسل تیار ہو کر نکلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اذان دینے والے حضرات ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت رکھی کہ صبح و شام اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. پھر آپ نے یہ بتایا کہ جس وقت میدان محشر لگ جائے گا تو اعزاز اور اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الفقہا، میرے بندوں کے اندر فقہا کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں، تو ان کو نمایاں شان کے ساتھ لایا جائے گا میدان محشر سے، سب کو چھانٹ کر الگ کر کے نمایاں شان کے ساتھ لایا جائے گا، نور کے منبر پر بٹھا دیا جائے گا، اعلان ہوگا این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں، پھر محشر کے میدان سے ان ائمہ کو چھانٹ کر لایا جائے گا، اعزاز کے ساتھ لایا جائے گا، نور کے منبروں پر بٹھا دیا جائے گا۔ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے میرے بندے کہاں ہیں۔ پہلے اعلان کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے قریب تک جتنے بھی علماء آئے ہوں گے ان تمام کے تمام نسل انسانی میں سے علماء کو چن کر لایا جائے گا۔ دوسرے اعلان پر صرف اس آخری امت، امت محمدیہ کے اماموں کو چن کر لایا جائے گا، اعزاز کے ساتھ لایا جائے گا، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں امام نہیں ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام اللہ تعالی نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے، پچھلی امتوں میں انفرادی نمازیں ہوتی تھیں، وہاں امامت اور اقتداء نہیں ہوتی تھی، تو وہاں امام بھی نہیں۔ اور مؤذنوں کا جب اعلان ہوگا تو وہ مؤذن بھی صرف اس امت کے لائے جائیں گے، پچھلی امتوں میں اذان بھی نہیں تھی، اللہ تعالی نے اذان کی نعمت بھی اسی آخری امت کو عطا فرمائی ہے۔ جب مؤذنوں کو بھی اعزاز اور اکرام کے ساتھ لایا جائے گا، ان کو بھی نور کے منبر پر بٹھا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھو، میں ذرا مخلوق کا حساب کتاب لے لوں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کی رکھی ہے، یہ مخصوص اور محبوب بندے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر غیر اہل ایمان سے ممتاز کیا، فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور یہ کتاب اتاری، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر متقی اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے کہ جو بہت بڑا پرہیزگار ہو اور اونچے درجے کا جنید بغدادی ہو، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے رتبے کا ولی کامل ہو، تو پھر تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، سمجھتا ہے شاید مٹھی بھر لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر اتارا گیا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالی نے خود متقیوں کی تعریف بڑے آسان الفاظ میں فرما دی، ہدن للمتقین، یہ قرآن کریم ہم نے ہدایت بنا کر اتارا ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ جن کی چھ صفات اللہ تعالی نے یہیں پر بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے آغاز ہی میں، کہ اس قرآن کو ہم نے ہدایت بنایا متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک غیب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے دیکھی نہیں لیکن غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے فرشتے نہیں دیکھے، جنت دوزخ نہیں دیکھی، محشر کا میدان نہیں دیکھا، عالم برزخ کے حالات نہیں دیکھے، لیکن جو اللہ کے رسول نے بتا دیا آمنا صدقنا، پتھر کی لکیر بن کے ہمارے عقیدوں کے اندر پختہ ہو چکا۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پانچ وقت نماز کی توفیق مل جاتی ہے۔ جو غیب پر ایمان لانے والے، ویؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک خرچ کی بھی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قربانی کرنے والے قربانی بھی کرتے ہیں، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، نفلی صدقات خیرات ضرورت مندوں کی مدد تعاون بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو متقیوں کی اوصاف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی وہ صفات بیان فرما دی کہ جن صفات کا حامل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی ہے۔ تو ہم اور آپ سارے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اگر ان صفات کے حامل ہیں تو متقی ہیں، اور متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوست وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، کہ جو غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بندوں کو نوازنے کے لیے معاملات آسان فرما دیے گئے، بندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے رجوع اللہ کرے تو راہیں ہموار ہیں, جنت اس کی منتظر ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد تمہاری شامل حال ہے, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رحم و کرم کا, فضل و مہربانی کا معاملہ ایسا فرمائیں گے کہ سارے کے سارے جب میدان محشر میں ہوں گے اعلان ہوگا وامتاز الیوم ایوہ المجرمون, تمام کے تمام مجرموں کے لیے اعلان ہوگا, تو پوری اس بھری میدان محشر کی سرزمین سے مجرمین کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا. انسان چاہے یا نہ چاہے خود بخود وہ الگ کے الگ کھینچتے چلے جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, فضل ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا, صاحب قرآن بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا کہ انشاءاللہ جنت میں داخلہ جو اس امت کا سب سے پہلے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اور آپ کی قیادت کے اندر یہ پوری امت جنت میں داخل ہو رہی ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر آپ کے سچے غلام بن کر جینے والے بن جائیں, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے لگا کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کامل مکمل رنگ دینے والے بن جائیں, تو پھر انشاءاللہ آخرت کے اندر سرخ روئی نصیب ہوگی. کامیاب ہے وہ انسان کے جو روز کے روز اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے صاف کر لے, نیکیوں کے اندر دن گزارے رات گزارے, خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے اوپر فوراً توبہ استغفار کر کے معافی بھی حاصل کر لے. این درگہ ما درگہ نومیدی نے سبار اگر توبہ شکستی بازا, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر ہر بندہ سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے, کہ وہ تو معصوم ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا, اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی بندے ہیں سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن, سارے کے سارے بنی آدم ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون, جو خطا ہونے پر فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ نہ تو وہاں پر عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے. نہ تو عدد بتایا کہ اتنی دفعہ توبہ کر سکتے ہو اس کے بعد توبہ کا کوٹا ختم, 100 دفعہ, 1000 دفعہ, 1,000,000 دفعہ, 1,000,000,000 دفعہ بھی توبہ کرو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. نہ تو توبہ کرنے کے لیے عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے 40 سال تک کرو گے تو معاف ہے اس کے بعد نہیں, 60 سال تک کرو گے تو معاف ہے اس کے بعد نہیں, 70 سال تک, عمر کی بھی کوئی قید نہیں. 90 سال تک بھی انسان گناہ کرتا رہا, زندگی کے آخری ایام میں سچی توبہ کر لی, ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف ہیں. نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے. صحابہ اکرام کے اندر ایسے ایسے صحابی ہوئے کہ لشکر اسلام تیار ہے جان کی بازی لگانے کے لیے, آئے دیکھا سوال کیا ایمان لائے, صبح کا وقت تھا, میدان جہاد میں شریک ہوئے کہ صبح کے وقت تک کفر کی حالت میں ساری زندگی گزری ہے کفر و شرک کے اندر, اور سورج طلوع ہونے کے بعد ایمان لائے اور میدان جہاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لائے, صحابیت کا شرف مل گیا اور زوال سے پہلے پہلے جام شہادت نوش فرما گئے, نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کوئی عبادت کا موقع ملا, ہاتھ کے ہاتھ تازہ دم ایمان لائے اور چند گھنٹوں کا ایمان نجات کے لیے کافی ہو گیا. حالانکہ پیچھے سابقہ زندگی ایک طویل زندگی کفر و شرک گناہوں میں اور طرح طرح کی معصیتوں میں گزری, وہ سارا حساب بے باک ہو گیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے ما قبل تمام کے تمام گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے. اسی طرح کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. حج کرنے والا حاجی جب حج کر کے پلٹتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجع کا یوم ولدت امه, ایسا معصوم دھلا دھلایا صاف شفاف ہو کے پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو توبہ کرنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آخری لمحے تک بھی عمر کے جس حصے میں بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف زندگی نصیب فرمائے, سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے, اتباع سنت کے جذبے نصیب فرمائے, نعمتوں پر قدر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ دوام اور استحکام نصیب فرمائے. دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. محترمہ زوجہ حامد حسن, ان کا جنازہ آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرمائے. حامد حسن صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا جنازہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ پر فائز فرمائے، تمام کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تنویر میاں کے والدہ ماجدہ کو، امجد بھائی کے والد ماجد کو، اویس میاں کے والدہ ماجدہ، عاقل بھائی کی والدہ ماجدہ اور حیدر میاں کے خالو، اوپر والے تمام حضرات بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کلی عطا فرمائے. سہیل بھائی کی ساس صاحبہ اور زبی بھائی کی اہلیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. حاضرین میں سے بھی جو بیمار ہیں، اللہ پاک جسمانی اور روحانی تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. حیدر بھائی کے خالو انتقال فرما چکے، اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے اور تمام کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساجد اقبال، یہ ایک نوجوان ہیں جو پچھلی گرمیوں میں گرمی لگنے سے انتقال فرما چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. ان کے والدین ماجدین کو، برادر محترم کو اور تمام گھر والوں کو صبر و اجر عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.